بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب وضوء العائد للمریض، مریض کے لیے عیادت کرنے والے کے وضو کا پانی کا یہ باب ہے. اس باب میں روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں: دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں بیمار تھا. فتوضا، آپ نے وضو کیا. فصب علیہ، اور میرے اوپر پانی کو بہایا. او قال صبو علیہ، یا پھر فرمایا کہ ان پر پانی کو بہا دو. فعقلت، تو میں سمجھ گیا، یعنی مجھے سمجھ آ گئی، مجھے افاقہ ہو گیا. عقلت افقتو کے معنی میں. فقلت، تو میں نے کہا: لا یرثنی الا کلالت، میرے وارث نہیں ہیں مگر کلالہ، یعنی میرے بھائی بہن. فکیف المیراث، تو میراث کیسے تقسیم ہوگی. فنزلت آیت الفرائض، تو فرائض سے متعلق آیت نازل ہوئی. اس باب کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر کوئی کسی کی عیادت کے لیے جائے اور وہاں پر وضو کے پانی کا استعمال کرے بطور تبرک کے مریض کے لیے، تو یہ کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے پاس جب تشریف لے گئے تو وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے ان کے اوپر ڈالا، کیونکہ اس میں بھی برکت ہوتی ہے، وضو کے بچے ہوئے پانی میں ایک برکت ہوتی ہے. تو وہ پانی یا تو اس وجہ سے کہ وہ بخار میں مبتلا تھے، اور بعض بخار وہ ہوتے ہیں کہ جن میں وضو یا غسل کرنے سے یا وضو پانی استعمال کرنے سے اس میں افاقہ ہوتا ہے، تو اس لیے. دوسرا یہ ہے کہ وضو کر کے بعد اپنا پانی ڈالنا، یہ اس بات کی علامت ہے یا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وضو کے پانی میں فی نفسی برکت ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا ہے. اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ وضو کا پانی جو ہے، دو پانی وہ ہیں جن کو آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، بلکہ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. ایک تو زمزم کا پانی ہے، زمزم جو ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر پینا، بیٹھ کر بھی آدمی پی لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے، تو اس لیے اس پانی کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے. دوسرا ہے وضو کا بچا ہوا پانی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو کھڑے ہو کر پیا تھا، اور بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے اسی طرح کیا. تو علماء اس کی مختلف توجیہات کرتے ہیں، لیکن محققین کی رائے یہی ہے کہ ان پانیوں میں برکت بہت ہوتی ہے. تو اپنے پاس تو رواج یہ ہے کہ نلوں سے وضو کرتے ہیں ہم لوگ، تو پانی بچا ہوا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اٹھا پئیں گے تو کتنا پئیں گے، ٹانکی بھر کے تو نہیں پی سکتے. تو اس لیے لوٹے میں لے کر وضو کرنا چاہیے، اور اس سے بڑی برکت ہوتی ہے پانی میں، اور وہ بچا ہوا پانی ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں پینے کے لیے ہو یا اور کسی نیت سے ہو. اور اسی لیے صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوٹوں میں پانی کا اہتمام کرتے ہیں، وضو کے پانی کا، اور اس سے وضو کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہی لوٹے میں آپ استعمال کر، پورا وضو ہو جائے گا آپ کا ایک لوٹے میں، بلکہ آدھے لوٹے میں ہو جاتا ہے اگر صحیح احتیاط سے اگر آدمی استعمال کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی جو مقدار تھی وضو میں، وہ قریب قریب آدھا لیٹر تھی. چھوٹا ہمارا جو پانی کا باٹل ہوتا ہے دستر پہ، اتنے پانی سے پورا وضو ہو جاتا تھا قریب قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. غسل کے پانی کے لیے بھی کافی کم مقدار استعمال کرتے تھے. تو بہرحال پانی میں بھی اسراف سے بچنے کا حکم ہے، لیکن جو پانی بچا ہوا ہوتا ہے وہ بڑا برکت والا پانی ہوتا ہے، وہ پینا چاہیے. تو یہاں پر بھی حضرت جابر پر آپ نے وہ پانی ڈال دیا تو ان کو افاقہ ہوا. تو فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر مسئلہ پوچھ لیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس مال تو ہے لیکن میرے بھائی بہن موجود ہیں، ان میں میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نازل فرمائی، بڑی تفصیلی جو ہے اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں وارثین کے بارے میں. مسئلہ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھائی بہن جو ہوتے ہیں، خیر ان کی بہت ساری صورتیں، احکام الگ الگ ہیں ہر صورت میں، لیکن مرحوم کی اولاد اگر موجود ہوتے ہیں تو پھر بھائی بہن کو حصہ نہیں ملتا، وہ محروم ہو جاتے ہیں. اولاد ہے تو اولاد سب کچھ ہڑپ کر جاتی ہے، دیگر لوگوں کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہیں تو پھر والد نہیں ہیں تو پھر بھائی بہن کو حصہ ملتا ہے، والد بھی جو ہے عصبہ ہونے کی وجہ سے سارا کا سارا مال اس کو دے دیا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائیں اس حوالے سے. اس کے بعد باب ہے باب من دعا برفع الوباء والحمى. وبا اور بخار کے دور ہونے کی دعا کرنے کے بیان میں یہ باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جانب اشارہ اصل میں کر رہے ہیں کہ بیماریوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کفارہ ہیں، بیماری آ جائے تو ثواب ملتا ہے، سیاحت کے لیے کفارہ ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. تو کیا اس نیت سے کوئی آدمی بیماری کی جانے کی دعا، بیماری کے دور ہونے کی دعا چھوڑ دے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ تو کفارہ ہے نا, کیوں کرے آدمی؟ وہ تو گناہ اس سے مٹ رہے ہیں, درجات بلند ہو رہے ہیں, تو پھر اس کے جانے کی دعا کیوں کریں؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ دعا فی نفسی ہی خود ایک عبادت ہے, اس لیے کرنا چاہیے. بیماری جائے نہ جائے یہ الگ بات ہے, لیکن دعا ضرور کرنا چاہیے کیونکہ دعا اللہ کو پسند ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب آدمی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس کو تو اجر مل گیا, اس پر بیماری میں مبتلا ہونے پر آدمی نے صبر کر لیا تو اجر مل گیا. بعد میں اب دعا کر لے تو اس کے خلاف نہیں ہے, وہ جو اجر ملنا تھا وہ تو مل گیا اس کو. یا اور بات ہے کہ بعد میں اگر بیماری میں اور اگر صبر کرتے جا رہا ہے تو اس کے صبر میں اور یعنی اجر میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا پھر اس کے. تو اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے. یہاں پر روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, یہ روایت گزر گئی اس سے پہلے, انہا قالت, وہ فرماتی ہیں, لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوعیک ابو بکر و بلال, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور آئے تو حضرت ابو بکر حضرت بلال جو ہے وہ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے. تو فرماتی ہیں, فدخلت علیہما, میں ان کے پاس داخل ہوئی, فقلت, تو میں نے کہا کہ یا ابتی کیف تجیدوکا و یا بلال کیف تجیدوکا, اپنے والد سے بھی حضرت بلال سے کہنے لگی کہ کیا کیفیت ہے آپ حضرات کی, بخار کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وکان ابو بکر اذا اخذت الحمى یقول, کہ ابو بکر جو ہے نا جب بخار آ جاتا تھا سخت تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے, کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراکنا علیہ, ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے حالانکہ موت جو ہے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے. یعنی صبح اس کو تو صبح میں صبح بخیر کی دعا دی جا رہی ہوتی ہے لیکن موت اس کے بالکل قریب ہی ہوتی ہے. یعنی تکلیف کی وجہ سے اپنی موت کو یاد کرتے تھے اور جو ہے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے. اور حضرت بلال بھی ایک شعر پڑھتے تھے, وہ یہاں پر ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مکان بلال اذا اقلع عنہ یا اذا اقلی عنہ یرفع عقیرتہ فیقول, اور حضرت بلال بھی جب ان کا بخار ختم ہو جاتا تھا تو اپنی آواز کو بلند کر کے یہ اشعار کہتے تھے, الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بباد وحولی ادخر وجلیل, کہ کاش مجھے یہ محسوس ہوتا یا میں محسوس کرتا یا مجھے یہ موقع مل جاتا کہ میں ایک رات وادی میں گزارتا اور میرے ارد گرد اسخر نامی گھاس اور جلیل نامی گھاس ہوتی. یعنی مکہ مکرمہ کو یاد کر کے, وہاں کی گھاس کو یاد کر کے وہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے. وحل اریدن یومن میاہ مجنت وحل یبدو والی شامت و تفیل, اور کاش کے ایک دن میں مجنہ کے کنویں کے پاس آ جاتا اور میرے لیے شامہ اور تفیل کے پہاڑ ہوتے. اصل میں مدینہ منورہ کی جو آب و ہوا تھی, جو فضا تھی, وہ پہلے موافق نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں کی وبائیں چلی گئیں پھر, تو وہاں پہلے جو جاتے تھے بیمار ہو جاتے تھے, وہ آنے ہر نیا آنے والا بیمار ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر جو ہے نا بیماریاں ختم ہوئی. تو ابتدا میں یہ لوگ بیمار ہو کر مکے کے وادیوں کو, مکے کی گھاس کو, مکے کے ماحول کو اور موسموں کو یاد کرتے تھے, دنوں کو یاد کیا کرتے تھے. وہاں کی جو بیٹھکیں ہوتی تھیں, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, آدمی جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو ماضی کے اپنے خوشگوار واقعات کو یاد کرتا ہے. تو حضرت بلال بھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ مکرمہ میں جو ان کے وادیوں میں, گھاسوں میں, میدانوں میں جو پھرنا انہ یا پہاڑوں میں آنا جانا ہوتا تھا, گزرتے رہتے تھے کسی بھی کام کی وجہ سے, تو پھر ان احوال کو یاد کیا کرتے تھے اور اشعار پڑھا کرتے تھے. تو خیر بعد میں تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی برکت سے ساری وبا کو مدینہ کے ختم فرما دیا, اور بڑی برکتیں اللہ پاک نے پھر اس میں رکھی. تو بہرحال اس کیفیت میں یہ تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر حضور کو بتا دیا میں نے کہ دونوں اشعار یہ پڑھ رہے ہیں, ابو بکر یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور حضرت بلال یہ شعر پڑھ رہے ہیں, سخت بخار میں مبتلا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اس وقت, اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد حبا, اے اللہ مدینہ ہم کو محبوب فرمائیے جتنا کہ مکے سے ہم کو محبت ہے, بلکہ مکے سے زیادہ محبت مدینہ کی ہم کو عطا فرمائیے. یہ حضور نے دعا فرمائی. اور پھر فرمایا کہ وصحیحہ و بارک لنا فی ساعیہ و مدہا وانقل حماہا فجعلہا بالجحفا. پھر فرمایا کہ یا اللہ اس کو جو ہے نا یعنی صحیح فرما دیجئے, آب و ہوا کو ختم کر دیجئے اور ہمارے لیے یہاں پر اس کے سا میں, اس کے مد میں برکت عطا فرمائیے, یعنی یہاں کے کھانے میں, یہاں کے وزن میں. تو اور پھر فرمایا کہ وانقل حماہا, اور اس کے بخار کو اور اس کی وبا کو جو یہاں پر ہے اس کو منتقل کر دیجئے. تو فجعلہا بالجحفا, تو مقام جحفا میں جو ہے نا آپ اس کو منتقل کر دیجئے. تو وہاں سے پھر یہ وبا ختم ہو گئی. تو بہرحال یہ کتاب المرضى, مریضوں سے متعلق جو روایات تھیں ان کا باب ختم ہوا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطب کو ذکر فرما رہے ہیں. طب کے معنی آتے ہیں اصل میں مرض کے بھی, طب کے معنی آتے ہیں علاج کے بھی. یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, مرض کے معنی میں بھی اور علاج کے معنی میں بھی, اور سحر کے معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے, جادو کے معنی میں. और इसी वजह से जो जादू में मुबतला है तो उसके लिए मतबूब का लफ्ज़ आता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये लफ्ज़ आया है, मतबूब, आप पर सहर किया हुआ था। तो सहर के माने में इसलिए इस्तेमाल हुआ, फरमाते हैं उलमा के अरब ये समझते थे कि बीमारी सहर की वजह से ही आती है, बीमारी सहर करवाने की वजह से आदमी बीमार तभी होता है। जैसे आज के ज़माने में बाज़ आमिल हज़रात यही कहते हैं कि कैंसर की जो बीमारी होती है वो सहर का असर होती है। यकीनी तौर, खैर अल्लाह पाक उसकी हकीकत को बेहतर जानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सहर की वजह से यानी कैंसर आ जाए, लेकिन वो हज़रात 100% बाज़ आमिलों से मैंने खुद सुनी है ये बात, कहते हैं कि अगर कैंसर की बीमारी में मुबतला अगर आदमी है तो वो लाजिमन सहर में मुबतला है, फिर उसी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। तो अल्लाह पाक उसकी हकीकत को बेहतर जानते हैं। तो चूंकि अरबों में भी यह तसव्वुर था कि बीमारी आती है सहर से, तो इसलिए सहरी के माने में लफ्ज़ इस्तेमाल, सहर के माने में भी इस्तेमाल होने लगा। तो यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इलाज व मुआलजे से मुतालिक जो रिवायात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी हैं, जो बातें इरशाद फरमाई हैं, उनको जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाब है, बाबुन मा अंजरल्लाहु दान इल्ला अंजर लहू शिफा। ये बाब इस बात के बयान में है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बीमारी को नाजिल नहीं करते मगर ये कि उसके लिए शिफा को भी उतार देते हैं। बयाई नहीं, यही अल्फाज हदीस पाक में है और आगे हदीस भी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अंजर अल्लाहु दाआ इल्ला अंजर लहू शिफा। ये रिवायत है कि हर बीमारी की शिफा होती है, हर बीमारी के लिए इलाज मौजूद है। यह और बात है कि हमको मालूम नहीं होता, इसी वजह से हम इनकार कर देते हैं कि भाई फ़लाँ का इलाज नहीं है, फ़लाँ का इलाज नहीं है, फ़लाँ का इलाज नहीं है। इलाज तो होता है, हमारी अपनी लाइल्मी है, तो हमारे मालूम ना होने की वजह से उस शय का वजूद ही ना हो, ये बात गलत है। तो होगा, वो हमारा अपना कसूर है, हमारे इल्म की कमी है। तो माऊती तो मिनल इल्मी इल्ला कलीला, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि तुमको तो बहुत थोड़ा इल्म दिया गया, अल्लाह का इल्म तो बहुत ज़्यादा है, बहुत वसी है। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि इस बीमारी की शिफा नहीं है, शिफा तो होती है, हमको मालूम नहीं होती। इसी से एक बात ये भी मालूम हुई है कि जब अल्लाह पाक ने शिफा उतारी है तो मतलब ये हुआ कि बीमार अगर आदमी हो जाए तो इलाज व मुआलजे की कोशिश करना चाहिए, ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। अल्लाह पाक ने शिफा उतारी है और इलाज दवाओं में अल्लाह पाक ने असर रखा है तो मतलब ये है कि दवा इस्तेमाल करे आदमी। असल में बाज़ उलमा का नज़रिया ये रहा, बल्कि बाज़ सूफिया का नज़रिया ये होता है कि भाई आदमी अगर बीमार हो जाए तो छोड़ दे उसको, उसी हालत में इलाज नहीं करना चाहिए, वैसे ही छोड़ देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह असल में एक हदीस है। एक तो ये है कि ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि भाई हर आदमी की तकदीर लिखी हुई है पहले से, बीमारी आएगी जाएगी, तो आना भी तय है, जाना भी तय है, तो फिर इलाज मुआलजे की ज़रूरत ही क्या है? तो उसको वैसे ही छोड़ दे, वक्त पर आएगी, एक वक्त होगा तो बीमारी चली जाएगी। या फिर हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब बीमार हो जाता है, यानी 70,000 लोग ऐसे जन्नत में दाखिल होंगे बग़ैर हिसाब किताब के, जिनकी सिफात बयान फरमाई कि जो ईमान वाले होंगे, और आखिर में ये है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले होंगे, दवा दारू करने वाले नहीं होंगे, झाड़ फूँक करने वाले नहीं होंगे। तो इस हदीस में तर्क इलाज पर और सब्र करने पर, तर्क इलाज के छोड़ देने पर और सब्र करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बशारत है कि ये लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। तो उससे उन लोगों ने यह निकाला कि भाई बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर आदमी भरोसा करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो बहुत सी हदीसें हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा का अहतमाम किया है, सहाबा इकराम को तरगीब दी है। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत अली से फरमाया, ये रिवायत गुजरी है कि वो एक मरतबा बीमारी से उठे, खजूर खाना चाह रहे थे, हुजूर ने मना फरमा दिया कि मत खाओ। या आपने जो है ना हिजामा करवाया है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में फरमाया कि शहद का इस्तेमाल करो महीने में 3 दिन। इब्न माजा में रिवायत है, रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन फरमाया कि शहद 3 दिन अगर कोई महीने में इस्तेमाल करता है तो बड़ी बीमारियों में मुबतला नहीं होगा। इब्तदाई 3 दिन नहार पेट आदमी इस्तेमाल करे, बड़ा फ़ायदा होता है उसका। इसी तरीके पर शहद के बारे में कुरान में फरमाया, वरुण ये फ़ी ही शिफा उल्लिन्नास, उसमें तो लोगों के लिए शिफा है, तो शिफा क्यों रखी गई? इस्तेमाल के लिए रखी गई है, वो इस्तेमाल नहीं करना है, शरीयत में मतलूब ही नहीं है, तो शिफा क्यों रखते अल्लाह पाक? ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौके पर बहुत से, जैसे कलौंजी के बारे में फरमाया कि सिवाय मौत और बुढ़ापे के कलौंजी में हर चीज़ का इलाज मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो बहुत सारी रिवायात हैं जिनसे पता चलता है कि भाई तर्क इलाज नहीं करना चाहिए, यानी इलाज को छोड़ना नहीं चाहिए, आदमी को ज़रूरत है तो ज़रूर इलाज कराए। अलबत्ता उसके मुख्तलिफ दर्जात हैं, बाज़ सूरतों में इलाज वाजिब हो जाता है, बाज़ सूरतों में इलाज वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है, बाद में मुबाह है, उसकी तफसील है। असल में उलमा ने लिखा है कि फ़ायदा होने ना होने के एतबार से दवा का जो अहतमाम आदमी करता है तो उसकी 3 सूरतें बनती हैं। यानी दवा तो असबाब के दायरे में है ना, दवा इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे। तो इस एतबार से 3 किस्में बनती हैं। तो जहाँ पर सबब ऐसा हो कि जिसकी वजह से इलाज का यकीन है, फ़ायदा होने का यकीन है, तो ऐसे में और फिर आदमी के अंदर कुदरत है, और न होने की सूरत में हलाकत का अंदेशा है, तो फिर इलाज कराना वहाँ पर वाजिब होता है कि आदमी, यानी शिफा का यकीन भी है, और अगर इलाज नहीं करता है आदमी तो वहाँ पर मरने का यकीन है फिर, यानी मरने का गुमान है, तो फिर इलाज कराना वाजिब है, आदमी तर्क करने की सूरत में गुनहगार होगा। एक शक्ल तो ये, बहरहाल इस तरह की सूरतें हैं, लेकिन अगर कोई किसी आदमी के पास इस्तेआत ही नहीं तो क्या कर सकता है, छोड़ दे आदमी, या शिफा या इलाज कराने की तो इस्तेआत है लेकिन आदमी को यकीन नहीं है कि इलाज हो जाएगा, गुमान है कि सिर्फ होगा, फ़ायदा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि फ़ायदा ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में इलाज को आदमी छोड़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही असबाब वहमिया में से यह तावीज़ वगैरह के ज़रिए इलाज भी है। उलमा ने लिखा है कि तावीज़ वगैरह के ज़रिए जो इलाज होता है ये असबाब वहमिया में से होता है, असबाब क़तिया में से नहीं है, ये यानी ये गुमान है, ये हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, ये भी हो सकता है कि फ़ायदा ना हो। तो अगर कोई सहर में मुबतला है, किसी और चीज़ में मुबतला है, तो इलाज कराना ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर, क्यों? क्योंकि वहमी असबाब में से है, हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, हो सकता है कि न भी हो, तो इलाज को छोड़ दे आदमी। तो बहरहाल जहाँ पर आदमी के अंदर इस्तात मौजूद है और सबब कतई है, यानी इलाज का यकीन है, वहाँ पर मुशाहदा उसी बुनियाद पर है, तजुर्बा है, इस बुनियाद पर यकीन हो कि भाई इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा हो जाएगा, छोड़ने की सूरत में आदमी के लिए जान का उज्व का हलाक होने का खौफ है, तो फिर इलाज कराना चाहिए। तो बहरहाल ये तफसील है उसके बारे में। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो बाब कायम कर रहे हैं वो ये है कि बाबुन हल युदा बिर्रजुलु अलमरअता वलमरअतुर्रजुला। ये बाब इस बात के बयान में है कि मर्द औरत का इलाज करे और औरत मर्द का इलाज करे, शरीयत में इसकी गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए कयूदात भी हैं, क्या मर्द औरत का इलाज कर सकता है या नहीं कर सकता, औरत मर्द का इलाज कर सकती है या नहीं कर सकती, ये है। तो आम हालात में पर्दे के अहतमाम के साथ आदमी यानी दोनों एक दूसरे से इलाज करना चाहें तो करवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है कि भाई मर्द औरत से इलाज करवा ले या औरत मर्द से इलाज करवा ले, लेकिन एहतियात यह है कि औरत औरत से इलाज करवाए, और एहतियात यह है कि मर्द मर्द से इलाज करवाए। ये उस वक्त की बात है जबकि आम बीमारी है, लेकिन कभी कभी सूरत हाल ऐसी होती है कि सदर खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है, सदर दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में थोड़ा सा तफसील है। वो तफसील ये है कि अगर खातून है और खातून अगर इलाज करवाना चाहती है, सदर खोलने की ज़रूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले खातून के पास अपना इलाज करवाए, सदर जो है ना आम मर्दों के सामने या आम डॉक्टर्स के सामने खोलने की गुंजाइश नहीं है। और उसमें भी तफसील यह है कि सबसे पहले मुस्लिम खातून का इंतखाब करें, मुस्लिम ख़वातीन से जो है ना इलाज करवाए, अगर मुस्लिम ख़वातीन से नहीं हो सकता है, मौजूद नहीं है, तो फिर गैर मुस्लिम ख़वातीन के पास जाए। इस्लाम में पर्दे की इतनी ताकीद और इतनी नज़ाकत है कि गैर मुस्लिमों के सामने, गैर मुस्लिम औरतों के सामने भी सदर दिखाने की गुंजाइश नहीं है, जीनत दिखाने की गुंजाइश नहीं है। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि खातून जो है जैसा अजनबियों के साथ रहती है, गैर मुस्लिम औरतों के साथ भी वैसे ही रहना चाहिए, यानी जो पर्दे का अहतमाम अजनबियों से ख़वातीन करती हैं मुस्लिम ख़वातीन, तो वही जो है गैर मुस्लिम ख़वातीन के साथ करना चाहिए, इतनी ताकीद है। तो बहरहाल औरत के लिए हुक्म यही है कि सबसे पहले अगर सतर खोलने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर औरत से इलाज करवाए, मुस्लिम औरत से, अगर मुस्लिम डॉक्टर नहीं है तो गैर मुस्लिम औरत से इलाज करवाए, गैर मुस्लिम अगर कोई औरत डॉक्टर नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में मुस्लिम मर्द से इलाज करवाए, फिर अगर मुस्लिम मर्द भी नहीं है तो फिर गैर मुस्लिम जो है ना डॉक्टर के पास जा सकती है, ये तफसीर उलमा ने बयान फरमाई है इसकी, तो इसका अहतमाम होना चाहिए। फरमाते हैं हज़रत रुबैया बिनत मुआविद इब्न अफरा कि कुन्ना नज़ु मा रसूल मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्क़ल क़ौम व नख़दमुहुम व नरुद्दु अल-क़त्ला वल जरहा इला अल-मदीना, कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वे में थे, नस्क़ल क़ौम और हम लोगों को पानी पिला रहे थे और हम उनकी खिदमत कर रहे थे, व नरुद्दु अल-क़त्ला वल जरहा इला अल-मदीनाति और हम मक़तूलीन को और ज़ख़्मियों को मदीना जो है ना वो ले जा रहे थे, ला रहे थे, यानी उनको उनके दवा दारू का काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, पट्टियाँ ला रहे हैं, दे रहे हैं, ज़ख्मी हो गए, ज़रूरत पड़ रही है तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि से यही बात साबित करना चाहते हैं कि देखें ये सहाबियात हैं और सहाबा इकराम की खिदमत कर रही हैं, मदद कर रही हैं, तो वक्त ज़रूरत ये जो आपस में जो है ना एक दूसरे की मदद कर सकती हैं, इलाज मुआलजा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वही बात है कि पर्दे के लिहाज के साथ हो और सतर का अहतमाम हो। और मर्दों के लिए भी हुक्म यही है कि ऐसे मौके पर ख़ास तौर पर अगर डॉक्टर्स हैं तो उनके लिए हुक्म यह है कि भाई जहाँ, एक तो यह है कि बकदर ज़रूरत जगह देखे, और दूसरा यह है कि गज़े बदस्ते से यानी निगाहें जो है ना नीचे रखे, और तीसरा यह है कि बाबुल उलमा ने लिखा है कि इस्तग़फ़ार का अहतमाम करे ख़ास तौर पर। तो बहरहाल ये हिदायत हैं, इन पर अमल करना चाहिए। उसके बाद बाब है बाबुन अशिफ़ाउ फ़ी सलासिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तीन चीज़ों में शिफा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, फरमाते हैं कि अशिफ़ाउ फ़ी सलासतिन शरबत व असलिन व शरतत महजमिन व कय्यत नारिन व अनहा उम्मती अनिल कय्य। ایک تو یہ ہے کہ شہد کے پینے میں شفا ہے، اور سینگی لگوانے میں، حجامہ کروانے میں جو ہے نا وہ شفا ہے، اور آگ کے ذریعے سینکنے میں شفا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو داغنے سے، یعنی آگ کے ذریعے جو ہے نا علاج کرنے سے منع فرما دیا۔ یہی روایت ابن عباس سے آگے بھی تین روایتیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائیں۔ یہاں ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس حدیث میں صرف یہ نہیں ہے کہ شفا جو ہے وہ صرف تین ہی چیزوں میں ہے، تین چیزوں کے علاوہ میں شفا نہیں ہے، کہ بھائی شہد میں ہے، حجامے میں ہے، یا پھر آگ کے ذریعے داغنے میں جو ہے نا شفا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حالات کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوتے ہیں۔ ابھی صحابی نے جس پس منظر میں پوچھا اس پس منظر میں بیان کر دیا، کوئی سیاق و سباق چل رہا تھا یا کوئی خاص صحابی کسی خاص بات کو لے کر آئے تھے، اس تناظر میں اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، تو یہاں حسر مقصود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر علاج کے تین اصولوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ وہ کیا اصول ہیں؟ وہ اصول یہ ہے اصل میں کہ انسان کا جو علاج ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یعنی خون خراب ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ یعنی سفرہ کم زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں، یا سودا کم زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا مسائل ہو رہے ہیں، یا خون کی خرابی کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں۔ تو علاج کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ شہد پیا جائے، تو شہد پینے کے ذریعے علاج یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر جو سفراوی مادہ ہوتا ہے، سوداوی مادہ ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے پھر، کیونکہ یہ مسیل ہوتا ہے۔ مسیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے موشن کے ذریعے یہ چیز نکل جاتی ہے، شہد گرم ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خون خراب ہو جائے، تو خون کی خرابی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حجامہ کروا کر فاسد خون نکال لیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فاسد مادے کو نکال لیا جائے، تو اس کے ذریعے شفا ہو جائے گی، جو چیز اصل فساد کرنے والی ہے، طبیعت کو خراب کرنے والی ہے، وہ نکال لی جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ خون کی خرابی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اور شہد کے ذریعے بھی چیز فضلہ جو ہے نا نہیں نکل رہا ہے۔ تو تیسری شکل یہ ہے کہ آگ کے ذریعے داغ کر جو ہے نا اس فاسد مادے کو ختم کر دیا جائے، جلا کر۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین چیزوں کے ذریعے، یعنی تین اصولوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مقصد یہاں پر جو ہے نا، یہ علاج ان تین چیزوں میں منحصر ہے، یہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ علاج کے یہ تین طریقے ہیں، تین اصول ہیں، ان کو آدمی ذہن میں رکھے، اب اس کی شکلیں چاہیں جو بھی ہو جائیں۔ لیکن ان میں ایک بات یہ ہے کہ داغنے کا جو علاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آئی ہے کہ آگ کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور نے کیا بھی ہے بوقت ضرورت، جیسے اسعد بن زرارہ تھے، ان کے جو ہے ان کے رگ کٹ گئے، ہاتھ وغیرہ کچھ کٹ گیا تھا، تو خون رک نہیں رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لکڑی یا کوئی چیز جلائی، اور جلا کر جو ہے نا اس کو اس کے منہ پر رکھ دیا، تو پھر خون کا نکلنا بند ہو گیا۔ تو حضور نے کیا بھی ہے، تو ایک طرف تو اللہ کے نبی نے منع فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ خود آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو علماء نے اس کی وجوہات بہت ساری لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے مریض کو، اس لیے منع کیا کہ بھئی یہ طریقہ جہاں تک ہو سکے اختیار نہ کیا جائے، جب آخر درجہ ہو جائے تو پھر اس کو استعمال کر لے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عرب میں اصل میں ایک تصور اس کے بارے میں یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی آگ کے ذریعے علاج کرے گا تو فائدہ ہوگا، علاج نہیں کرے گا تو ہلاکت یقینی ہے اس کی۔ تو گویا ایک تو شفا میں اسی کو ان لوگوں نے منحصر کر لیا تھا، تو ان کے بدعقیدگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ ہی دو۔ ایسا نہیں ہے، بیماری کا آنا اور بیماری کا ختم ہونا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں آئے گی بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ختم بھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن دیکھا کہ ابھی جہاں ضرورت ہے تو پھر اس کو استعمال کر لیا کرو۔ یہ اور بھی حکمتیں ہیں، لیکن ایک دو حکمتیں یہ ہیں اس کی۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ شفا کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے شہد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ شفا ہے، کلونجی کے بارے میں فرمایا کہ شفا ہے، فلاں اور چیز کے بارے میں فرمایا کہ شفا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ، آپ کی بات تو اپنی جگہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کا امکان نہیں ہے، لیکن صورتحال بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے، یا اطباء جو ہے کہتے ہیں کہ ہر مرض میں شہد کے ذریعے شفا نہیں ہے، ہر مرض میں کلونجی کے ذریعے شفا بظاہر نہیں ملتی۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ علاج کرنے میں مزاج کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، موسموں کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر موسم میں شہد نہیں دیا جا سکتا، ہر مریض کو شہد نہیں دیا جا سکتا، ہر مریض کو کلونجی نہیں دی جا سکتی استعمال کرنے کے لیے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیسے ارشاد فرمائی؟ جیسے کلونجی کے بارے میں عمومی طور پر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بھائی سوائے بڑھاپے کے، سوائے موت کے، ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر، تو یہ بات کیسے ارشاد فرمائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سک یعنی ایک جواب تو یہی ہے کہ شفا تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کلونجی سیدھی سیدھی اڑا کر جو ہے نا پیٹ میں ڈال دی جائے مریض کے، اس کو کئی چیزوں کے ساتھ ملا کر بھی تو دیا جا سکتا ہے، بھائی شہد کے ساتھ ملائیں یا کسی اور چیز کے ساتھ ملائیں، طریقۂ کار جو ہے نا الگ الگ ہو سکتے ہیں اس کے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، کچھ ارشادات یا کچھ روایات وہ ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں، یعنی احکام کی قبیل سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرض منصب ہی ہے، ان پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہے. تو شریعت کے جو احکام تھے وہ آپ صلی اللہ یا اس سے متعلق جو روایات ہیں، تو وہ احکام وہ ہیں کہ جو بطور فرض منصبی کے اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، امت پر ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ان کی تبلیغ کرنا ضروری ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے. اور کچھ احکام وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بطور شفقت کے ہیں، اور اجتہادی طور پر اللہ کے نبی نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو اس لیے وہ چیزیں مشورے کی قبیل سے ہیں، اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اختیار نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی یعنی پابندی نہیں ہے. تو اس لیے ہر فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تناظر میں نہیں لینا چاہیے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. بھائی جیسے بہت سے اجتہادی امور میں آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ کھجوروں کی تعبیر کا جو مسئلہ تھا کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے وہ گٹلیاں اس میں ڈالی تھیں، اور اس وقت کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہوں گے کھجور، یعنی درخت نہیں آیا، پھل نہیں آئے. تو صحابہ اکرام کو حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو وہ کہہ دیا تھا، اس کا فائدہ نہیں ہوا، تم لوگ دنیاوی امور کو زیادہ جاننے والے ہو، اپنے اعتبار سے جو بہتر ہو وہ کر لو. تو یہ آپ کا فرمان شریعت کے حکم کے طور پر نہیں تھا، یہ تو مشورے کے قبیل سے تھا. تو اسی طرح علاج و معالجے کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں تو وہ بطور مشورے کے ہیں، تو اور وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بھی ہیں، صحابہ اکرام کے حالت کے اعتبار سے، عرب کے ماحول اور موسم کے اعتبار سے تھے، صحابہ اکرام جو اس وقت غذائیں لیا کرتے تھے اس وقت کے اعتبار سے تھے. تو آپ کے فرمودات وہ خاص حالتوں میں، خاص موسموں میں، خاص جگہ کے بارے میں، خاص لوگوں کے بارے میں ہیں. تو اس لیے علی العموم جو ہے نا اسے یہ کہنا کہ بھائی نبی کا یہ فرمان صحیح نظر نہیں آ رہا، یہ صحیح نہیں ہے، اس پر اشکال کرنا یا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے، وہ تو بطور شفقت کی ہیں اور اجتہادی ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ نظر نہ آئے کسی مریض کے لیے. آگے بھی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشفاء فی ثلاثۃ فی شرطۃ محدم او شربۃ عسل او کیت من نار. تین چیزوں میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے، ہجامہ کرنے میں، شہر کے پینے میں، یا آگ کے ذریعے داغنے میں. اس کے بعد فرمایا کہ وہ انا انہا امتی عن الکی، اور میں اپنی امت کو داغنے سے جو ہے نا وہ روکتا ہوں، آگ کے ذریعے علاج کرنے سے یا سیکنے سے جو ہے نا وہ روکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف علیہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اس کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صداقت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، ان پر عمل ہمارے لیے آسان فرمائیے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے، دونوں جہاں میں عزتیں میسر فرمائیے، دونوں جہاں کی ذلتوں رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنی عظمت، تقوی، خشیت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، آپ کی اطاعت ہمارے لیے آسان فرمائیے، آپ کی اتباع ہمارے لیے آسان فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض ابن فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.